السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
ڈرون حملے میں افغان طالبان کے رہنما کے مارے جانے سے افغان امن عمل متاثر ہوا، سرتاج عزیز کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، دنیا کے 7 بڑے صنعتی ممالک اور یورپی یونین کے رہنماؤں کا جاپان کے ساحلی شہر ازیشیما میں اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ 2 روزہ G7 اجلاس کے ایجنڈے میں عالمی معیشت کو متحرک کرنا، دہشت گردی کا مقابلہ اور بحری سلامتی کے امور شامل ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے ایک نیوز بریفنگ میں کہا ہے کہ اسلام آباد باور کرتا ہے کہ ڈرون حملے سے افغان امن عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے اس امریکی دعوے کو مسترد کر دیا کہ ملا منصور امن کی بات چیت میں رکاوٹ تھا، جبکہ کہا کہ ملا منصور بات چیت کے لیے تیار تھا۔ تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ ڈرون حملے میں افغان طالبان کے رہنما کی ہلاکت نے افغان امن عمل کو متاثر کیا ہے۔ جمعرات کو اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈرون حملے میں مارے جانے والے طالبان رہنما ملا اختر منصور کی میت تاحال ان کے لواحقین کے حوالے نہیں کی گئی، اور ان کے بقول ایسا ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد ہی کیا جائے گا۔
As you know, this particular incident of Mullah Akhtar Mansoor's death in a drone strike on 21st May has added to the complexity of the Afghan conflict. All indicators confirm that the person killed in the drone strike was Mullah Akhtar Mansoor, who was traveling on a fake identity. The DNA test will also be available.
سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ 21 مئی کو ڈرون حملے میں ملا اختر منصور کی ہلاکت نے افغان تنازع کو مزید مشکل بنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام اشاروں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ڈرون حملے میں مارے جانے والا شخص ملا اختر منصور ہی تھا، جو کہ جعلی شناخت پر سفر کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہنا درست نہیں کہ ملا اختر منصور امن مذاکرات کے حامی نہیں تھے۔
ہمارے جو کچھ لوگ ان ٹچ تھے طالبان سے، ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ رکاوٹ تھے، اور انٹیریئر منسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ کچھ نہ کچھ انڈیکیشن ہو رہی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ مذاکرات کی میز پہ آ جائیں گے۔ تو یہ ہمارا اندازہ، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈرون اٹیک ہے اس نے اس پروسیس کو ڈیمیج کیا۔ دوسری جو آپ کی بات ہے کہ کیوں ایسا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ کیو سی جی میں افغانستان اور امریکہ دونوں شامل تھے، اور ان کی 18 مئی کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے اور کنسنسس سے لکھا ہے کہ پیسفل نیگوشیشن بٹوین دی طالبان اینڈ دی افغان گورنمنٹ ان افغان لیڈ اینڈ افغان اون پروسیس از دی اونلی وے فارورڈ، اور باقی آپشن اس کے بعد دیکھے جائیں گے، کیونکہ ملٹری آپشن جو 14 سال سے آئی ایس ایف کی فوجوں کے ساتھ مل کے ہو رہا تھا اس نے تو حاصل نہیں کیا، وہ چلی بھی گئیں تو کیسے حاصل ہوگا۔ تو اس لیے اس بات پر میرا خیال نہیں ہے کہ وہ ان کی طرف سے منفی ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ بے چینی ضرور ہوتی ہے افغانستان میں کہ جو وائلنس کا لیول ہے وہ کم ہو۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو 31 جولائی کی ہماری میٹنگ تھی، اس کا پہلا ایجنڈا آئٹم یہ تھا کہ ہم وائلنس میں کیسے ریڈکشن کریں، اور ہمیں امید ہے کہ جب بھی یہ نیگوسیشن شروع ہوگی تو اس میں ریڈکشن ان وائلنس جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ آبجیکٹو ہوگا۔
سرتاج عزیز نے کہا کہ 18 مئی کو افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین پر مشتمل 4 ملکی گروپ کے اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ افغانستان میں امن کے لیے سب سے موزوں ذریعہ مذاکراتی ہیں۔
پری جج کرنا جو ہے پری میچور ہوگا اس وقت کہ کیو سی جی کا پروسیس کیسے آگے چلے گا۔ جیسے نئی لیڈر سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے، مختلف جو 4 ممبر ہیں وہ اپنے رابطے کریں گے، اور اس کے بعد پھر کلیکٹیو اسیسمنٹ ہوگی کہ اس پروسیس کو آگے کیسے لے جایا جائے۔
پاکستان کے مشیر خارجہ کے بقول بجائے اس کے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کوششیں جاری رہتیں، 4 ملکی گروپ میں طے پانے والے اتفاق رائے کا احترام نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون حملے کے بارے میں پاکستان کو پیش کی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔
انہوں نے ڈرون اٹیک سے پہلے کنسلٹیشن نہیں کی تھی، بعد میں انفارم کیا تھا، اور آرمی چیف کو غالباً 3-3.5 گھنٹے کے بعد، اور پرائم منسٹر کو سیکرٹری کیری کی طرف سے رات کے 10:30 بجے یعنی کچھ 6-7 گھنٹے کے بعد اطلاع دی تھی. تو پہلے تو ظاہر ہے کنسلٹیشن نہیں ہوئی تھی.
بدھ کو افغان طالبان نے اپنے سابق امیر ملا اختر منصور کی امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے مولوی ہیبت اللہ اخونزادہ کو اپنا نیا سربراہ منتخب کیا تھا. مولوی ہیبت اللہ اخونزادہ اور سراج الدین حقانی ڈرون حملے میں مارے جانے والے ملا اختر منصور کے نائبین تھے. طالبان کی طرف سے پشتو زبان میں جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ سراج الدین حقانی اور طالبان کے بانی رہنما ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب اب مولوی ہیبت اللہ کے نائبین کے طور پر فرائض سر انجام دیں گے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بھکٹی نے کہا ہے کہ صوبے میں افغانستان کے 6 جاسوسوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو بقول ان کے تخریبی سرگرمیوں میں ملوث تھے. ایک نیوز بریفنگ میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان جاسوسوں کو کب اور کہاں گرفتار کیا گیا. کوئٹہ سے ستار کاکڑ مزید تفصیلات کے ساتھ.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بھکٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ 6 مبینہ افغان جاسوسوں کو گرفتار کیا گیا ہے. تاہم نہ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان مبینہ افراد کو کب اور کہاں سے حراست میں لیا گیا ہے. جمعرات کو کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ افراد صوبے میں تخریبی کارروائیوں بشمول ہدف بنا کر قتل کرنے کی وارداتوں میں ملوث ہیں. فرنٹیئر کور کے عہدیداروں کے ہمراہ کی جانے والی پریس کانفرنس میں گرفتار کیے گئے مبینہ افغان جاسوسوں کی ویڈیو بھی دکھائی گئی جس میں وہ بلوچستان میں اپنی سرگرمیوں کا اعتراف کر رہے ہیں. سرفراز بھکٹی نے افغان انٹیلیجنس کے 2 اعلی عہدیداروں کا بقول ان کے گرفتاری کا دعویٰ بھی کیا. انہوں نے الزام عائد کیا کہ وہ گرفتار کیے گئے ان 6 افراد کے ذریعے بلوچستان میں مختلف تخریبی سرگرمیاں سر انجام دیتے رہے جس میں ان کے بقول ان مبینہ جاسوسوں کو مالی وسائل کے علاوہ ساز و سامان بھی فراہم کیا جاتا رہا.
پاکستان ہمارا حق ہے، ہم اس کے ساتھ برادرانہ تعلقات چاہتے ہیں، لیکن اگر آج میں یہ افغان فیصلے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی انڈیا یہ حرکتیں پاکستان میں کرتی رہے گی، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتی رہے گی، ہمارے معصوم لوگوں کے قتل و غارت میں شامل رہے گی، تو پھر ہم اس نیچ پہ پہنچ جائیں گے جہاں پر دونوں ممالک کے تعلقات خراب ہو جائیں.
افغانستان کی طرف سے تاحال اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. افغانستان ماضی میں ایسے الزامات کی نفی کرتا رہا ہے. افغانستان کی طرف سے بھی اپنے ہاں ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں میں پاکستان خصوصاً فوج کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے ملوث ہونے کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں جنہیں مسترد کرتے ہوئے اسلام آباد کا اصرار رہا ہے کہ وہ مستحکم اور پرامن افغانستان کا خواہاں ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں حالیہ مہینوں میں ایک بار پھر ایسے ہی الزامات کے تبادلے کی وجہ سے کشیدگی دیکھنے میں آئی ہے. پاکستانی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ ان کے ہاں مقیم غیر اندراج شدہ افغان فناگزین مختلف شرپسندانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور اسی تناظر میں افغان باشندوں کی ملک میں نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے. بلوچستان کے صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بھکٹی کا بھی کہنا تھا کہ پاکستان نے لاکھوں افغان شہریوں کی دہائیوں سے میزبانی کی ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ وہ افغان مہاجرین اپنے وطن واپس جائیں. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
امریکہ نے پاکستان میں قائم 2 جنگجو گروپوں کو عالمی دہشت گرد گروپس قرار دے دیا ہے، جن میں وہ گروپ بھی شامل ہے جو دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کا ذمہ دار ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
امریکی وزارت خارجہ نے 2 شدت پسند تنظیموں کو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونے پر عالمی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے. ان میں پاکستان کے قبائلی علاقے درا آدم خیل میں سرگرم عسکریت پسند تنظیم تارک گیدڑ گروپ اور جماعت الدعوی القرآن شامل ہے جو پاکستان اور افغانستان کے کچھ علاقوں میں سرگرم ہے. اس فیصلے کے بعد ان تنظیموں کے امریکہ میں موجود اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں اور امریکی شہریوں پر ان تنظیموں کے ساتھ کسی قسم کے روابط رکھنے پر پابندی ہوگی. یہ پابندیاں ان غیر ملکی تنظیموں پر عائد کی جاتی ہیں جنہوں نے دہشت گردی کا ارتکاب کیا ہو یا جن سے اس قسم کی کارروائیوں کا خطرہ ہو، یا وہ امریکی شہریوں، امریکی سلامتی، خارجہ امور یا امریکہ کی معیشت کے لیے خطرہ ہوں. امریکی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق درا آدم خیل میں سرگرم تارک گروپ کا تعلق کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان سے ہے. بیان میں کہا گیا کہ یہ گروپ دسمبر 2014 میں آرمی پبلک اسکول پشاور پر ہوئے مہلک حملے میں ملوث تھا جس میں بچوں سمیت 140 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے. اس گروپ کا سربراہ عمر منصور رواں سال جنوری میں شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے چارسدہ شہر میں واقع باچا خان یونیورسٹی پر ہوئے مہلک حملے کے مرکزی منصوبہ ساز کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. اس حملے میں 20 افراد ہلاک ہوئے تھے. بیان میں مزید کہا گیا کہ طارق گروپ 2010 میں ایک برطانوی صحافی کو شمالی وزیرستان سے اغوا کرنے کی واردات میں بھی ملوث تھا. اس کے علاوہ اس گروپ نے پولینڈ کے ایک شہری کو 2008 میں اٹک شہر سے اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا تھا. دوسری طرف جماعت الدعویٰ القرآن شدت پسند گروہ پاکستان کے شہر پشاور اور افغانستان کے مشرقی علاقے میں سرگرم ہے. وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ اس گروپ نے 2010 میں افغان طالبان کے بانی امیر ملا عمر کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور اس کے القاعدہ اور لشکر طیبہ سے بھی روابط ہیں. بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ گروپ بھی دہشت گردی کی کئی کاروائیوں میں ملوث رہا ہے اور یہ گروپ 2010 میں افغانستان کے کنڑ صوبے سے ایک برطانوی امدادی کارکن لنڈا کے اغوا اور بعد ازاں اس کی ہلاکت میں مبینہ طور پر ملوث تھا. سلامتی کے امور کے ماہر اور تجزیہ کار عامر رانا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایسے شواہد موجود ہیں جس سے ان گروپوں کا دہشت گرد کاروائیوں میں ملوث ہونا ظاہر ہوتا ہے.
اس کی سگنیفیکنس تو اس حوالے سے ہے کہ وہ ان کے لیے کچھ ریسٹرکشنز ہو جائیں گی, ان کو ذرا سامنے آ گئے ہیں یہ گروپ. ادروائز تو ان گروپس کی ایکٹیویٹیز جاری ہیں. تو ایک لیڈر گروپ ہے تو یہ سیکٹیرین نیچر کا گروپ ہے. بالکل یہ شواہد بالکل ٹھیک ہیں کہ باچا خان یونیورسٹی میں بھی یہ انوالو ہے. اے پی ایس کے اندر اس کے کچھ انڈیکیشنز ہیں کہ یہ اس کے اندر ان کی کچھ نہ کوئی کوآرڈینیشن رہی ہے.
وزارت خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا کہ امریکہ دہشت گردی اور شدت پسندی کے خاتمے کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا. بیان کے مطابق اس اقدام سے امریکی عوام اور بین الاقوامی برادری پر واضح کیا گیا ہے کہ طارق گیدڑ گروپ اور جماعت الدعویٰ القرآن دہشت گرد کارروائیوں میں سرگرم ہیں اور انہیں دہشت گرد تنظیموں کے فہرست میں شامل کرنا اور ان کے خلاف سخت پابندیاں عائد کر کے ایسے گروپوں اور افراد کو تنہا کر کے ان کے خلاف امریکی حکومت کے اقدامات کو ممکن بنانا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
وہ موضوع جس نے ہلری کلنٹن کی صدارتی مہم کو ماضی میں نقصان پہنچایا ایک بار پھر منظر عام پر آ گیا ہے. حکومت کی ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر خارجہ نے سرکاری کاموں کے لیے اپنا نجی ای میل سرور استعمال کر کے محکمے کے ضوابط کی خلاف ورزی کی. محکمہ خارجہ کے انسپیکٹر جنرل نے جمعرات کو متوقع طور پر یہ کہتے ہوئے رپورٹ جاری کی ہے کہ مس کلنٹن کے اس اقدام سے ایک سیکیورٹی رسک موجود تھا, لیکن تحقیقات کاروں کا کہنا ہے کہ نظام کے اندر یہ خامیاں مس کلنٹن کے دورے سے بھی پہلے سے چلی آ رہی ہیں اور ان کے پیشواؤں نے بھی نجی ای میل اکاؤنٹ استعمال کیے. زلتسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مس کلنٹن کو وزیر خارجہ کا قلمدان چھوڑنے سے قبل حکومتی امور سے متعلق تمام ای میلز یعنی برقی خط و کتابت حوالے کر دینی چاہیے تھی. تاہم محکمے کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہلری کلنٹن واحد وزیر خارجہ نہیں جنہوں نے پالیسیز کی خلاف ورزی کی ہو. ترجمان مارک ٹونر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ماضی میں مختلف انتظامیہ کے ادوار میں وزرائے خارجہ اور ان کے سینئر اسٹاف کی ای میلز محفوظ بنانے کے لیے بہتر اقدامات کرنے چاہیے تھے. ہلری کلنٹن کے دور سے بھی پہلے ہم نے اس چیز کو تسلیم کر لیا ہے. جب یہ معاملہ پہلی بار ہلری کلنٹن کے سامنے رکھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کچھ غیر قانونی نہیں کیا, لیکن بعد میں ان کا کہنا تھا کہ جو بات انہیں اب معلوم ہے اس کے پیش نظر وہ کہہ سکتی ہیں کہ انہیں مختلف کام کرنا چاہیے تھا. اے بی سی ٹیلی ویژن کے ساتھ ہلری کلنٹن کی گفتگو سے ایک جھلک. وہ کہہ رہی ہیں کہ اگرچہ ایسی ای میلز کی اجازت تھی لیکن مجھے دو اکاؤنٹس استعمال کرنے چاہیے تھے. مجھے اس بارے میں افسوس ہے, میں اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہوں. ہلری کلنٹن کی جانب سے سرکاری ای میلز پر مشتمل 50,000 صفحات جمع کرائے جانے کے بعد یہ مسئلہ عارضی طور پر حل ہو گیا تھا, لیکن ہر نئی رپورٹ کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ اس ہفتے صدارتی دوڑ میں ان کے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ اس مسئلے کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہلری ایک فریبی ہیں, فریبی, اور جیسے جیسے نئی اطلاعات سامنے آتی ہیں وہ مزید فریبی ثابت ہوتی ہیں۔ آج ان کے لیے بری خبر ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ رپورٹس آ گئی ہیں، وہ رپورٹیں ان کے لیے زیادہ اچھی نہیں ہیں۔ انسپیکٹر جنرل کی رپورٹ ان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ ایوان نوائندگان میں ڈیموکریٹس کی رہنما نینسی پلوسی نے مس کلنٹن کا یہ کہتے ہوئے دفاع کیا ہے کہ انہوں نے وہی کیا جو ان سے پہلے وزرائے خارجہ کر چکے تھے۔ نینسی پلوسی کہہ رہی ہیں کہ رپورٹ بذات خود طویل عرصے سے چلے آنے والی نظام کی خامیوں کا حوالہ دیتی ہے، وہ نظام جو کسی بھی وزیر خارجہ کے وقت سے پہلے چلا آ رہا ہے۔ یہ رپورٹ ریکارڈ محفوظ رکھنے سے متعلق قوانین، پالیسیوں اور پریکٹسز کا ذکر کرتی ہے جو 1997 سے لے کر اب تک چلی آ رہی ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دنیا کے ساتھ بڑے صنعتی ممالک دو روزہ G7 اجلاس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اجلاس کے ایجنڈے میں عالمی معیشت کو متحرک کرنا، دہشت گردی کا مقابلہ اور بحری سلامتی کے امور شامل ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ خالد حمید۔
دنیا کے ساتھ بڑے صنعتی ممالک اور یورپی یونین کے رہنماؤں کا جاپان کے ساحلی شہر ایزوشیما میں اجلاس شروع ہو گیا۔ اجلاس سے پہلے ان رہنماؤں نے جاپان کے ایک مقدس مقام کا دورہ کیا۔ دو روزہ G7 اجلاس کے ایجنڈے میں عالمی معیشت کو متحرک کرنا، دہشت گردی کا مقابلہ کرنا اور بحری سلامتی کے امور شامل ہیں۔ صدر باراک اوباما نے کہا کہ جاپان میں G7 سربراہ اجلاس ایک اچھا آغاز اور انتہائی بامقصد ہے۔ اوباما نے کہا کہ سربراہ اجلاس کے آغاز پر انہوں نے اور جاپان، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور کینیڈا کے لیڈروں نے عالمی اقتصادی ترقی پر سب سے پہلے بات چیت کی اور وہ کئی اہم بین الاقوامی امور پر مذاکرات کریں گے۔ صدر اوباما کا کہنا تھا،
وی بیگن ٹو ٹچ آن سم آف دی کی سیکیورٹی ایشوز دیٹ آر امپورٹنٹ ٹو آل آف اس، ساؤتھ چائنا سی اینڈ میریٹائم۔
صدر اوباما کہہ رہے ہیں، ہم نے سیکیورٹی کے کچھ اہم امور پر گفتگو کا آغاز کیا جو ہم سب کے لیے بہت ضروری تھے، جیسے جنوبی بحیرہ چین، سمندری سیکیورٹی اور یوکرین سے متعلق امور۔ ہم نے مذاکرات میں کچھ پیش رفت دیکھی ہے، لیکن ہمیں دنیا بھر میں بہت زیادہ تشدد نظر آ رہا ہے جسے حل کرنا ہے۔ جمعے کو سربراہ اجلاس کے اختتام پر اوباما ہیروشیما جائیں گے، جہاں 1945 میں ہزارہا افراد اس وقت ہلاک ہو گئے تھے جب امریکی جنگی طیاروں نے دنیا کا پہلا بم گرایا تھا۔ ملکی سیاست پر بات کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا کہ انہوں نے جن عالمی لیڈروں سے بات کی وہ سن 2016 کی امریکی صدارتی دوڑ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی پر شور و غوغہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا اس انتخاب پر گہری توجہ دے رہی ہے کیونکہ امریکہ بین الاقوامی قلب کی حیثیت رکھتا ہے۔ جاپانی شہر ایزوشیما میں سالانہ سربراہ کانفرنس کے موقع پر باتیں کرتے ہوئے صدر نے کہا،
I think it's fair to say that they are surprised by the Republican nominee. They are not sure how seriously to take.
میرے خیال میں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وہ نامزد ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی جانب سے نامزدگی پر حیران ہیں۔ انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ وہ ان کے نامناسب بیانات کو یقینی کتنی سنجیدگی سے لیں گے، لیکن ان کا معترض ہونا کئی لحاظ سے صحیح ہے کیونکہ زیادہ تر باتیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہیں وہ ان کی بین الاقوامی امور سے ناواقفیت یا لاوبالی پن ہے، یا وہ محض ٹویٹ یا شہ سرخیوں میں جگہ بنانا چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ سمجھیں کہ امریکہ کو کیسے محفوظ اور ترقی یافتہ بنانا ہے۔
اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے اپنی مخلوط حکومت میں مزید اضافہ کر دیا ہے، لیکن کابینہ کے سینئر عہدے پر ایک سخت گیر لیڈر کی تعیناتی سے ملک کے اندر اور بیرون ملک تنقید کی جا رہی ہے۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ میں مزید تفصیلات۔ انتہائی قوم پرست ایویدغور لیبرمین، جو اسرائیل بیتنیو جماعت کے سربراہ ہیں، ملکی سیاست میں سب سے سخت گیر موقف رکھنے والوں میں سے ایک ہیں اور فلسطینیوں سے متعلق بھی سخت رویہ رکھتے ہیں۔ ہبرو یونیورسٹی آف یروشلم سے وابستہ سیاسی ماہر ابراہم ڈسکن کہتے ہیں،
اٹس ناٹ ریلی پریڈکٹیبل، سو اف دی ریزن فار ہیونگ اے کوالیشن ود لیبرمین از ٹو گین سٹیبلٹی۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے متعلق پہلے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر لیبرمین کے ساتھ اتحاد بنانے کی وجہ استحکام لانا ہے تو مجھے شبہ ہے کہ یہ مقصد حاصل ہو پائے گا یا نہیں۔ یقیناً اس سے اسرائیلی پارلیمنٹ کی بھری مجلس میں ووٹ پاس کرنا مزید آسان ہو جائے گا۔
The budget is now on the table. It's going to help. Definitely, there is no question about it. But in the long run, I don't think that it adds stability.
اس وقت بجٹ زیر غور ہے، اس سے یقیناً مدد ملے گی، اس سے متعلق کوئی شبہ نہیں، لیکن لمبی مدت کے لیے میرا نہیں خیال کہ اس سے استحکام آئے گا۔ لیبرمین کی جماعت کے ساتھ اتحاد کے بعد نیتن یاہو حکومت کو اب مجلس قانون ساز میں نصف سے زیادہ نشستوں پر کنٹرول حاصل ہو گیا ہے۔ لیبرمین نئے وزیر دفاع کی حیثیت سے کام کریں گے۔ امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ لیبرمین کے اتحاد میں شامل ہونے کے بعد دو ریاستی حل کے لیے ساجھے داروں میں اضافہ ہو جائے گا۔ مارک ٹونر نے مزید کہا ہے کہ امریکہ اسرائیلی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ شامی باغی کمانڈروں اور اپوزیشن سیاستدانوں نے اعتراف کیا ہے کہ روس اور ایران کی فوجی مداخلت کے توفیل وہ صدر بشار الاسد کے خلاف اپنی مسلح بغاوت میں کامیابی تو حاصل نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے عزم ظاہر کیا ہے کہ شامی حکومت نہ ہی انہیں ختم کر سکتی ہے اور نہ ہی بغاوت ختم کر سکتی ہے۔ اس پرتشدد لڑائی نے جنگ زدہ ملک کو حقیقی طور پر دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور اس بات کو دور دور تک اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے کہ یہ ملک دوبارہ یکجا ہو سکے گا۔ امریکی سفیر باغی مذاکرات کاروں کو پس پردہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ صدر بشار الاسد کے ساتھ ایک عبوری حکومت کے قیام پر رضامند ہو جائیں۔ باغی اس تجویز کو فوری طور پر مسترد کر رہے ہیں۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک کانسرٹ ہال میں بدھ کی رات فائرنگ کی گئی، جس سے ایک شخص ہلاک جبکہ تین زخمی ہو گئے۔ کانسرٹ میں مقبول ریپ گلوکار ٹی آئی نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ روزنامہ نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ ایک 33 سالہ شخص نے مینہٹن کے یونین اسکوائر کے قریب واقع پلازا میں گولی لگنے سے وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ سے متاثر ہونے والے دیگر افراد میں ایک 34 سالہ شخص بھی شامل ہے۔ عالمی ادارے صحت کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق گزشتہ دو برسوں میں گڑبڑ کے شکار 19 ممالک میں مجموعی طور پر 1000 کے قریب ہیلتھ ورکرز کو ہلاک جبکہ 1500 کو زخمی کر دیا۔ ادارے کے مطابق زیادہ تر واقعات سوچے سمجھے منصوبے کے تحت رونما ہوئے۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
اپنی نوعیت کی اس پہلی کوشش کا مقصد دنیا بھر میں صحت کے شعبے سے وابستہ کارکنوں پر حملوں کے اعداد و شمار کو اکٹھا کرنا اور ان کا جائزہ لینا ہے، اور اس طرح کے واقعات کے رونما ہونے کی رفتار اور شدت پر روشنی ڈالنا مقصود ہے۔ رپورٹ میں اخذ کیے گئے نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، اور اگر ثابت ہوتا ہے تو اس پر جنگی جرائم کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ رک برینن ڈبلیو ایچ او کے ایمرجنسی رسک مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رپورٹ میں پیش کردہ اعداد و شمار پریشان کن ہیں، اور ہیلتھ ورکرز کے خلاف حملوں کے کمیونٹی پر تباہ کن اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔
Every attack on healthcare disrupts the delivery of health services and denies communities access to essential health services.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ ورکرز پر کیا گیا ہر ایک حملہ اس کمیونٹی تک صحت کی سہولیات کی فراہمی کے عمل کو منتشر کر دیتا ہے جسے اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ تشویش والی بات یہ ہے کہ ہیلتھ ورکرز مراکز صحت، ایمبولینسوں یا مریضوں پر ہونے والے حملوں میں سے دو تہائی حملے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیے گئے۔ ڈبلیو ایچ او کی رپورٹ کے مطابق ہیلتھ ورکرز پر سب سے زیادہ حملے شام میں ہوئے۔ سال 2014 میں یہاں ہونے والے حملے دیگر تمام ملکوں کی نسبت دو گنا، جبکہ سال 2015 میں 3 گنا زیادہ تھے۔ شام کے بعد مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کا نمبر آتا ہے، اور اس کے بعد اسی ترتیب سے عراق، پاکستان، لیبیا، یوکرین اور سینٹرل افریقن ریپبلک 19 ممالک کی اس فہرست میں سب سے اوپر ہیں جہاں ہیلتھ ورکرز پر حملوں سے متعلق سروے کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سینٹرل افریقن ریپبلک وہ واحد جگہ ہے جہاں ہیلتھ ورکرز پر حملوں میں کمی آئی ہے، اور اس کا سبب بین الاقوامی ہلال احمر سوسائٹی کی جانب سے اس ملک میں مسلح گروپوں میں مداخلت ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
جنوبی سوڈان کے صدر مقام جوبا کا سب سے بڑا ہسپتال ملک بھر میں جاری ایندھن کی قلت کے باعث بجلی پیدا کرنے کے لیے اپنے جنریٹر چلانے کے قابل نہیں رہا۔ اس سے پہلے جنوری میں بھی یہی صورتحال پیش آئی تھی، جس کے نتیجے میں 10 مریض مر گئے تھے، لیکن طبی عملہ ان کی زندگیاں بچانے کے لیے ضروری آپریشن نہیں کر سکا تھا۔ جوبا سے وائس آف امریکہ کے جیسن پیتکن کی بھیجی ہوئی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا میں واقع ملک کے سب سے بڑے اسپتال میں طبی آپریشن بند ہو گئے ہیں، جس کا سبب بڑے پیمانے پر ایندھن کی قلت کے باعث کئی دنوں سے جاری بجلی کی بندش ہے۔ جوبا کے تدریسی اسپتال کے ایک ڈاکٹر نے اپنے افسران کی جانب سے انتقامی کارروائی کے خوف کے پیش نظر اپنی شناخت چھپانے کی درخواست کرتے ہوئے بتایا کہ اب ڈاکٹرز انتہائی ایمرجنسی کے آپریشن کرنے کے بھی قابل نہیں رہے ہیں۔ ان کے الفاظ،
The generator does not have fuel and so by then we don't have a powers for us to run especially the very important departments such as the
generators میں تیل نہیں ہے اور اس لیے ہمارے پاس انتہائی اہم شعبے مثلا جنرل سرجری اور بچے کی پیدائش سے منسلک سرجری کے شعبے چلانے کے لیے بجلی نہیں ہے۔ یہ بہت اہم شعبے ہیں، ان شعبوں میں سرجری کے لیے فی الواقع بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اپنے مریضوں سے کہتے ہیں کہ وہ آپریشن کے دوران اسپتال کے جنریٹرز چلانے کے لیے یا تو تیل خریدیں یا پھر کسی اور جگہ پرائیویٹ کلینک کے اخراجات برداشت کریں۔ لیکن اس اسپتال میں شہر کے غریب ترین آبادی کے لیے علاج معالجے کی خدمات مہیا کی جاتی ہیں۔ لوگوں کی اکثریت نجی اسپتالوں کے اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ ایک دفعہ پھر ڈاکٹر کے الفاظ،
Even me, they have been calling me now that we need operation, but I told them frankly, there's nothing I can do.
وہ کہہ رہے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ اب بھی مجھے بلا رہے ہیں کہ آپریشن کے لیے ہمیں تمہاری ضرورت ہے، لیکن میں انہیں واضح طور پر بتا چکا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے ڈاکٹر کے۔ زچا بچہ وارڈ میں ایک خاتون بچے کی پیدائش سے منسلک درد کی کیفیت سے گزر رہی ہے۔ اس کی ساس جینیفر جوزف بڑی بے چینی سے تقریباً 20 لیٹر تیل کا ڈبہ ٹونڈ رہی ہے تاکہ اس کی بہو ہیلن کے ایمرجنسی آپریشن کا بندوبست ہو سکے۔ جینیفر جوزف کے الفاظ،
They say that they, if the fuel is now ready, they will just make the operation now.
وہ کہتے ہیں کہ اگر تیل کا بندوبست ہو جاتا ہے تو وہ ابھی آپریشن کر دیں گے، لیکن اگر جینیفر کو تیل مل بھی جاتا ہے تو بھی اسے علم نہیں ہے کہ وہ اس کی قیمت کیسے ادا کرے گی۔
What can I say? I will just put God ahead because I have no money.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں نے بس خدا سے درخواست کی ہے کیونکہ میرے پاس رقم نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے جینیفر کے۔ تیل کے ایک ٹین کی قیمت 500 سوڈانی پاؤنڈ یا تقریباً 20 امریکی ڈالر ہے۔ پیٹرول پمپس کی قطار میں پورا دن لگ سکتا ہے اور بلیک مارکیٹ میں موجود تیل خریدنا استطاعت سے باہر ہے۔ 2.5 سال تک جاری رہنے والی جنگ نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ جنوبی سوڈان دراصل ایک تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، لیکن اس کے پاس تیل صاف کرنے کے کارخانے نہیں ہیں، اس لیے حکومت کو برآمدی تیل پر زر تلافی دینا پڑتا ہے۔ دارالحکومت جوبا میں بہت سے شہری نئی عبوری اتحادی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ایندھن کے بحران پر قابو پائیں۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں رات کے وقت زیادہ تر کام بند رہتا ہے، اور اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ رات کے وقت اسپتال میں گولی کا نشانہ بننے والے یا حادثے کا شکار ہونے والے شخص کی دیکھ بھال کے لیے کوئی موجود نہیں ہوتا۔ اسپتال کے خالی سرجیکل وارڈ میں ایک شخص بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ تقریباً 2 ہفتے قبل اپینڈکس نکالے جانے کے بعد سے اس کا پیٹ خطرناک حد تک پھولا ہوا ہے۔ اس کے بھائی مائیکل بول کا کہنا ہے کہ ان کے کنبے کے پاس ایک اور سرجری کے لیے درکار تیل کے 3 ٹین خریدنے کی رقم نہیں ہے۔ مائیکل کے الفاظ،
It is a transitional government of national unity to foot efforts.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عبوری اتحادی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس اسپتال کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ درحقیقت صرف وہی ایندھن کا انتظام کر سکتی ہے تاکہ جنوبی سوڈان کے لوگ اپنے لیے اسپتال میں صحیح طبی دیکھ بھال حاصل کر سکیں۔ یہ الفاظ سے مائیکل بول کے۔ اس صورتحال پر تبصرے کے لیے پیٹرولیم کے وزیر دستیاب نہیں تھے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں۔ ایران بھارت افغانستان کے درمیان ایک حالیہ معاہدے کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ علاقائی تعاون ایک اچھی بات ہے اور پاکستان بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان ایران کی بندرگاہ چابہار سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور دونوں بندرگاہوں کو جوڑنے کے لیے ایک شاہراہ بھی تعمیر کی جا رہی ہے۔ رواں ہفتے ایران نے افغانستان اور بھارت کے ساتھ گوادر بندرگاہ سے کچھ فاصلے پر واقع ایران کی چابہار بندرگاہ کے استعمال سے متعلق ایک 3 طرفہ معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ پاکستانی حلقوں میں اس تشویش کا اظہار کیا گیا تھا کہ علاقے میں چابہار اور گوادر بندرگاہوں کے درمیان مسابقت سے علاقائی روابط اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کا منصوبہ متاثر ہوں گے۔ تاہم جمعرات کو دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں سرتاج عزیز نے ان تحفظات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی تعاون ایک اچھی چیز ہے اور پاکستان بھی چابہار بندرگاہ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
There is a number of proposals for connectivity. Even China, apart from CPEC, is connecting different routes in the region because regional connectivity is important for the whole thing. So Chabahar is an alternative port from which people can use. And we have...
انہوں نے کہا کہ علاقے کو مربوط بنانے کے لیے بہت سی تجاویز موجود ہیں اور چین بھی پاکستان سے گزرنے والی اقتصادی راہداری کے علاوہ علاقے میں مختلف روٹس کو ایک دوسرے سے منسلک کر رہا ہے، کیونکہ اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے علاقے کا مربوط ہونا ضروری ہے۔ ان کے بقول کراچی اور گوادر کے علاوہ علاقے میں چابہار ایک متبادل بندرگاہ ہے جسے وہاں موجود سہولتوں اور اپنی معاشی ضروریات کے مطابق علاقے کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ سرتاج عزیز نے کہا کہ گوادر اور چابہار کو جوڑنے کے لیے ایک شاہراہ بھی تعمیر کی جا رہی ہے۔
So I don't see any conflict in these various proposals and I hope that our efforts to provide greater facilities to traders in Afghanistan and to traders in Iran will continue to be further strengthened and this will...
ان کا کہنا تھا کہ انہیں ان مختلف منصوبوں میں آپس میں کوئی تضاد نظر نہیں آ رہا اور انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان ایران اور افغانستان کے تاجروں کو سہولتیں فراہم کرنے کی کوششیں جاری رکھے گا جس سے ان دونوں ممالک کے ساتھ تجارت کو فروغ ملے گا۔ رواں سال کے اوائل میں ایران کے امریکہ سمیت 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے کے تحت ایران پر عائد عالمی پابندیاں اٹھائے جانے کے بعد اب ایران دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو معمول پر لا رہا ہے اور چابہار بندرگاہ کے متعلق معاہدہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ وہ ایران میں بندرگاہ کی ترقی کے لیے $50 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گا۔ پابندیاں اٹھائے جانے کے بعد ایران کے صدر حسن روحانی نے پاکستان کا بھی دورہ کیا تھا اور دونوں ملکوں نے 2 طرفہ تجارت بڑھانے پر اتفاق کرنے کے علاوہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے اعلی اسلامی مشاورتی ادارے نے تحفظ نسواں کا اپنا بل پیش تجویز کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کی حکومت دولی کرے تو وہ ہلکے پھلکے انداز میں اسے زدوکوب کر سکتا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستانی قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق وضع کرنے کے لیے قائم مشاورتی ادارے اسلامی نظریاتی کونسل نے خواتین کے تحفظ کا ایک مسودہ قانون تیار کیا ہے جس میں عورتوں کو مذہب کے مطابق دیے گئے بہت سے حقوق کو اجاگر کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ آئلی اور معاشرتی زندگی سے متعلق بھی شکیں شامل کی گئی ہیں۔ رواں سال کے اوائل میں پاکستان کے گنجان ترین صوبے پنجاب کی اسمبلی نے خواتین کے حقوق کا ایک قانون منظور کیا تھا جسے اسلامی نظریاتی کونسل نے اسلام کے منافی قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ جمعرات کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کونسل کے سربراہ مولانا محمد شیرانی نے صحافیوں کو بتایا کہ کونسل کی طرف سے تیار کیے جانے والے مسودہ قانون کا مقصد اصلاح ہے۔
آرٹیکل 227 کے پہلے حصے کے تابع بھی یہ ہمارا استحکام بنتا ہے کہ بنے قانون پہ ہم خود اس پہ غور بھی کریں اور اس پہ تجویز بھی دیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کو یہ استحکام حاصل نہیں تھا کہ جس آئین کا انہوں نے حلف لیا ہے اس آئین کی خلاف ورزی میں کوئی قانون وضع کرے، اور اگر ان کو شریعت کا پتہ نہیں تھا تو پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیجے بغیر اس کو حق حاصل نہیں تھا کہ وہ قانون پاس کریں۔
پنجاب حکومت کے عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ قانون کی تیاری میں علماء سے بھی مشاورت کی گئی تھی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے تیار کردہ مسودہ قانون کی سامنے آنے والی شکوں کے مطابق شوہر نافرمانی کرنے پر بیوی کو تنبیہ کے لیے ہلکی سزا دے سکتا ہے، لیکن تادیب میں تجاوز پر عورت اپنے شوہر کے خلاف عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ مزید برآں، خاتون نرس مرد مریضوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی، جبکہ خواتین کو غیر محرم افراد کے ساتھ تفریحی دورے اور آزادانہ میل جول سے بھی ممانعت ہوگی۔
معاشی مشاغل میں سے کسی بھی مشغلے کو جو مذہبی حدود اور ہدایات کے دائرے کے اندر ہو تو یہ وہ اختیار کر سکتی ہے، اور اگر اس کے اپنے مذہب میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی پیروکار ہو، اگر اس کے اپنے مذہب کے دائرے سے باہر ہے تو ظاہر بات ہے پھر اس کو تو مذہبی اعتبار سے وہ حق حاصل نہیں ہوگا۔
انسانی اور خواتین کے حقوق سے متعلق مختلف غیر سرکاری تنظیمیں اور آزاد خیال حلقے اسلامی نظریاتی کونسل کو قدامت پسند قرار دے کر تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، جسے کونسل کے ارکان مسترد کرتے ہیں۔ مجوزہ قانون میں کونسل نے بعض ایسے معاملات کو بھی شامل کیا ہے جن کے بارے میں آئے روز ذرائع ابلاغ میں خبریں سامنے آتی رہتی ہیں۔ زیر غور مسودہ قانون میں کہا گیا کہ عاقلہ و بالغ لڑکی کو والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کی اجازت ہے، جبکہ جبرن شادی قابل تعزیر جرم ہوگا۔ مزید برآں، غیرت کے نام پر عورت کے قتل اور کاروکاری کو قتل تصور کیا جائے گا، جبکہ قرآن سے عورت کی شادی قابل تعزیر جرم ہے جس کی سزا 10 سال قید ہو سکتی ہے۔ کسی بھی عورت کا مذہب جبرن تبدیل کروانے پر 3 سال قید کی سزا تجویز کی گئی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل اس مجوزہ قانون کو قانون سازوں کے پاس بھیجے گی، لیکن یہ امر قابل ذکر ہے کہ پارلیمان کونسل کی سفارشات کو تسلیم کرنے کی پابند نہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکی ٹرانسپورٹ سیکیورٹی انتظامیہ کے سربراہ نے نئے سیکیورٹی اقدامات تجویز کیے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ خالد حمید۔
امریکی ٹرانسپورٹ سیکیورٹی انتظامیہ ٹی ایس اے کے سربراہ نے کہا ہے کہ ملک کے مصروف ترین ہوائی اڈوں پر نئے سیکیورٹی اسکرینرز جلد نصب کر دیے جائیں گے تاکہ مسافروں کی لمبی قطاروں کو کم کیا جا سکے۔ یہ اضافی اسکرینرز میموریل ڈے تعطیلات اور گرمیوں کی چھٹیوں کے سفر سے پہلے نصب کر دیے جائیں گے۔ ٹی ایس اے کے سربراہ پیٹر نیفنگر نے بدھ کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ یہ سیکیورٹی اسکرینرز شکاگو، نیو یارک، اٹلانٹا، لاس اینجلس اور دوسرے بڑے ہوائی اڈوں پر بھیجے جا رہے ہیں۔ پیٹر نیفنگر کا کہنا تھا،
Additionally, we are providing more overtime and 768 new TSA officers. We are also converting, with the help of Congress and the reprogramming request, our frontline officers from part-time to full-time.
وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید براہم زیادہ اوور ٹائم اور 768 نئے ٹی ایس اے افسر فراہم کر رہے ہیں۔ ہم کانگریس اور نئی پروگرامنگ درخواستوں کی مدد سے اپنے فرنٹ لائن افسروں کو جس وقتی کام سے ضرورت کے مطابق کل وقتی کام کے لیے منتخب کر رہے ہیں تاکہ فوری طور پر اسکریننگ کی استعداد کو بڑھایا جا سکے۔ پیٹر نیفنگر اس کے چند روز بعد ایوان کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سامنے پیش ہوئے جب انہوں نے ٹی ایس اے کے سیکیورٹی سربراہ کیلی ہوگن کو برطرف کر دیا تھا اور اسکریننگ کے کام کو تیز کرنے کے لیے نئی مینجمنٹ ٹیم تعینات کر دی تھی۔
وہ سرگرم کارکن جو چاہتے ہیں کہ برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہو جائے، دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر اس نے اگلے ماہ بلاک میں رہنے کے حق میں ووٹ دیا تو اسے ایک دن ترکی سے تارکین وطن کی ایک لہر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون زور دے کر کہتے ہیں کہ برطانیہ یورپی یونین میں ترک رکنیت پر ویٹو کا حق رکھتا ہے، لیکن جیسا کہ وائس آف امریکہ کے نمائندے ہنری رجویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ بحث ایک ایسے مشکل وقت میں سامنے آ رہی ہے جب یورپی یونین اور انکارا ترکی سے یونان جانے والے تارکین وطن کے ریلے کو روکنے کے مقصد سے مارچ میں طے کیے گئے ایک معاہدے کو ختمی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد۔
ووٹ لیو نامی مہم کا دعویٰ ہے کہ ترکی یورپی یونین میں شمولیت کے راستے پر گامزن ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں 10 لاکھ ترک شہری برطانیہ آ سکتے ہیں، جن میں ایک سرگرم کارکن کے بقول قاتل، دہشت گرد اور اغواکار شامل ہوں گے۔ اس دعوے کا، جو اتوار کو حکومت کے ایک وزیر نے کیا، وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے بہت سخت جواب دیا۔ انہوں نے کہا،
Turkey joining the EU is not remotely on the cards. At the current rate of progress, it would be decades, literally decades.
یورپی یونین میں ترکی کی شمولیت دور دور تک ممکن نہیں ہے. پیش رفت کی موجودہ شرح پر اس کی شمولیت کے امکان تک میں کئی عشرے فی الواقع کئی عشرے لگیں گے اور حتیٰ کہ اس مرحلے پر بھی ہم اس کی ووٹنگ میں نو کہنے کے اہل ہوں گے. لندن اسکول آف اکنامکس میں یورپی یونین کے قانون سے متعلق پروفیسر دیمیان چالمرز کہتے ہیں کہ یورپی یونین کے موجودہ اراکین کو اس بارے میں ڈبل ویٹو کا اختیار ہے کہ آیا ترکی یورپی یونین میں شامل ہوتا ہے یا نہیں. وہ کہتے ہیں
There has to be agreement in the Council of Ministers where the national governments sit, unanimous agreement there.
یورپی یونین کے وزراء کی کونسل میں جہاں قومی حکومتیں بیٹھتی ہیں اس بارے میں متفقہ طور پر اتفاق رائے کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد ترکی کو یورپی یونین میں شمولیت کے لیے موجودہ 28 رکن ملکوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کرنا ہوں گے اور اس موقع پر ایک قومی پارلیمنٹ اسے ویٹو کر سکتی ہے. یہ بحث ایک بہت مشکل وقت میں سامنے آ رہی ہے جب مارچ کے مہینے میں ترکی انکرا میں یورپی یونین میں رسائی کے عمل کے نئے سلسلے کے آغاز کے بدلے کسی حد تک یورپ جانے والے پناہ گزینوں کو واپس لینے پر رضامند ہو گیا تھا. ترک وزراء برسل سے وضاحت کا مطالبہ کر چکے ہیں لیکن چالمرز کہتے ہیں کہ در حقیقت گفت و شنید کا سلسلہ انتہائی سست روی سے جاری ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی معاہدے پر دستخط سے قبل پالیسی کے 35 مختلف شعبوں پر اتفاق رائے ہونا لازمی ہے. بات چیت کا سلسلہ سن 2005 سے جاری ہے. اب تک ان 35 میں سے صرف ایک پر اتفاق رائے ہوا ہے. 23 جون کو برطانیہ میں اس بارے میں ہونے والی ووٹنگ کا کہ آیا وہ یورپی یونین میں رہے یا نہ رہے ترکی کے ساتھ یورپ کے تعلقات پر بہت زیادہ اثر پڑے گا. ریجنٹس یونیورسٹی لندن کے پروفیسر ابراہیم سرکیسی کہتے ہیں
Brexit or stay in EU referendum in the UK.
برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہو یا اس سے اپنا تعلقات برقرار رکھے اس بارے میں یو کے میں ہونے والے ریفرنڈم سے ایک ایسی لہر جنم لے گی جس کا یورپ پر بہت گہرا اثر پڑے گا خاص طور پر اگر وہ یورپی یونین سے نکلنے کے حق میں ہوا. اب جبکہ رائے عامہ کے جائزے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یورپی یونین میں بدستور موجود رہنے کا حامی یا ریمین کیمپ سبقت لے رہا ہے ووٹ لیو یعنی یورپی یونین سے الگ ہونے کی مہم چلانے والے ترک وطن سے متعلق خدشات پر توجہ مرکوز رہے گی. یو کے انڈیپینڈنس پارٹی کے لیڈر نیگل فریش کہتے ہیں ہم اپنی سرحدیں واپس چاہتے ہیں, ہم اپنے پاسپورٹ واپس چاہتے ہیں, ہم اپنا ملک واپس چاہتے ہیں اور اگر ہر ایک جو ہمارے ساتھ اتفاق رائے کرتا ہے 23 جون کو ووٹ ڈالنے جاتا ہے تو ہم اسے یو کے کا یوم آزادی بنا لیں گے. وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے پیر کے روز انتباہ کیا تھا کہ یورپی یونین سے رخصت ہونے کے حق میں کوئی ووٹنگ بقول ان کے اپنی تباہی اپنے ہاتھ کرنے کا فیصلہ ہوگا جو برطانیہ کو کساد بازاری کی جانب دھکیل دے گا اور 5 لاکھ ملازمتوں کے نقصان کا سبب بنے گا. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے.
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے, حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی. پیشکش یاسمین جمیل.
اقرب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
داعش کے مظالم کی کارروائیاں بدستور جاری ہیں۔ داعش نے رقہ میں 4 نوجوانوں کے سر قلم کر دیے۔ ان کے بارے میں داعش کے خیال تھا کہ انہوں نے داعش کے خلاف اتحاد کو داعش کے بارے میں اطلاعات فراہم کی تھی۔ اسی طرح اطلاعات کے مطابق موصل میں داعش دہشت گردوں نے ایک مکان کو نظر آتش کر دیا اور ایک 12 سالہ عیسائی لڑکی کو جلا دیا۔ وجہ یہ بیان کی کہ اس کی والدہ نے انہیں جزیہ ادا نہیں کیا۔ وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ ایسے واقعات اس کا مظہر ہیں کہ ظلم و بربریت حکومت کا نظم و نسق چلا رہی ہے۔ مگر اب عراق اور شام سے آنے والی تازہ خبریں داعش کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ داعش مخالف اتحاد دہشت گرد گروپ کے خلاف گھیرا تنگ کر رہا ہے، علاقے واپس لے رہا ہے، ان کے مالیاتی نیٹ ورکس کو تباہ کر رہا ہے اور ان کے لیڈروں کو ہلاک کر رہا ہے۔ صرف اسی مہینے اتحاد نے دہشت گردوں کے 2 بڑے لیڈروں کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک ہونے والوں میں ابو حمزہ شامل ہے جو لوگوں کو متحرک کرتا تھا اور داعش جنگجوؤں کی دریائے فرات کی وادی میں کارروائیوں کو مربوط کرتا تھا اور مالی وسائل کا بندوبست کرتا تھا۔ ہلاک ہونے والا دوسرا شخص حمزہ کا ساتھی ابو سیاف تھا جو انہی علاقوں میں کیمیاوی حملے کرتا تھا۔ اسی طرح عراق میں عراقی فورسز نے ایک اہم شہر رتبہ پر دوبارہ قبضہ حاصل کر کے داعش جنگجوؤں کو بھگا دیا ہے۔ داعش مخالف اتحاد کے ترجمان کرنل اسٹیون وارن کا کہنا ہے کہ گو کے رتبہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، تاہم اس کی اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اردن اور بغداد کو ملانے والی مرکزی شاہراہ یہاں سے گزرتی ہے اور اس کے کھلنے سے نہ صرف عراق اور اردن کی معیشت پر اثر پڑے گا بلکہ داعش کی حمایت کرنے والا ایک اہم حصہ کٹ جائے گا۔ کرنل وارن نے یہ بھی بتایا کہ پچھلے ہفتے شام میں حزب مخالف فورسز نے کئی کارروائیاں کیں اور 5 دیہاتوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ شمالی شام میں شامی جمہوری فورسز کے ایک تربیتی مرکز میں 200 عرب جنگجوؤں کی تربیت مکمل ہو گئی ہے اور اب وہ شام عرب اتحاد میں شامل ہو جائیں گے۔ کرنل وارن کا کہنا ہے کہ شام میں داعش کے زیر قبضہ 20% علاقے اور عراق میں 45% علاقے کو واگزار کرا لیا گیا ہے۔ داعش مخالف اتحاد داعش کے مالی وسائل، اس کی تیل کی پیداوار، نقد رقوم کے مراکز اور بینکوں کے ذریعے ناجائز طریقے سے مالی ترسیل پر بھی ضرب لگا رہا ہے۔ داعش کے خلاف جنگ اب بھی کٹھن مراحل میں ہے۔ شام اور عراق میں رقہ اور موصل جیسے علاقوں میں داعش ظلم ڈھا رہا ہے اور حال ہی میں داعش نے بغداد میں جو بمباری کی ہے اس میں خواتین اور بچوں سمیت عام بے گناہ شہری مارے گئے۔ داعش کی خون آشام اور ظالمانہ کارروائیوں کے باوجود اب اس کے قدم اکھڑ رہے ہیں۔ دنیا کے ہر کونے سے تعلق رکھنے والے 66 رکنی اتحاد داعش کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔ پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ گزشتہ دنوں واشنگٹن ڈی سی میں دنیا کے مختلف ملکوں کی زبان اور ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک فیسٹیول منعقد کیا گیا جسے انٹرنیشنل فیسٹیول آف لینگویج اینڈ کلچر کہا جاتا ہے۔ اس فیسٹیول میں دنیا بھر کے نوجوان طالب علموں نے شرکت کی اور موسیقی، رقص اور شاعری کے ذریعے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ دنیا کے 140 سے زیادہ ممالک کے ٹیلنٹ کو ہر سال اپنے پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے والے اس میلے کا مقصد دنیا میں امن اور محبت کا فروغ ہے۔ اس
اس میلے کی بنیاد یہ خواب ہے کہ دنیا کی مختلف ثقافتوں کے رنگوں پر مبنی مظاہرے نہ صرف انہیں پیش کرنے والوں کے درمیان بلکہ انہیں دیکھنے والوں اور پرفارمرز کے درمیان فاصلوں کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ ہر سال اس میلے کی میزبانی دنیا کے مختلف ممالک کرتے ہیں۔ پچھلے سال اسے دنیا کے 20 ملکوں میں پیش کیا گیا۔
We're honored to be here. We congratulate you.
اس سال میزبان ملکوں کی فہرست میں امریکہ بھی شامل تھا۔
یہ تقریب مختلف طرح کی ثقافتوں کو اکٹھے کرنے کا ایک اچھا موقع ہے۔ یہ تقریب ان لوگوں کے جذبے کا بہترین اظہار ہے جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب دنیا مل کر چلتی ہے تو امن قائم ہوتا ہے۔
تقریب کی میزبانی مشہور کیوبن امریکن ایکٹر اور ڈائریکٹر اینڈی گارسیا نے کی۔
Hello, Washington.
اس سال کا عنوان ہے بیوٹیفل کلرز آف دی ورلڈ، یعنی دنیا کے خوبصورت رنگ جو اس میلے میں ہر طرف نظر آئے۔ یہاں اپنی ثقافتوں کے رنگوں کے ساتھ رومانیا، قزاقستان، ترکی، روس، برازیل، جنوبی افریقہ، موزمبیق، بھارت اور مولڈووا سمیت 127 ملکوں کے نمائندے موجود تھے۔ میزبان ملک کے نوجوانوں نے جب اس گیت پر پرفارم کیا تو سارے تماشائیوں نے ان کا ساتھ دیا۔ خاص طور پر لوک گیتوں اور تاریخی کہانیوں پر مشتمل پرفارمنسز انہیں پیش کرنے والوں کی ثقافتوں کا ایک دریچہ تھی۔ جیسے روس کے طالب علم کی طرف سے پیش کیا جانے والا یہ 130 سال پہلے لکھا گیا گیت۔ مصر کی جانب سے اس نوجوان کی پرفارمنس بھی قابل دید تھی۔ ترکی، قزاقستان، موزمبیق اور برازیل کے فوک ڈانسز بھی سراہے گئے۔ فلپائن، البانیا اور امریکہ کے نوجوانوں نے مل کر پرفارم کیا۔ یہ نوجوان مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ ان کے ملک ایک دوسرے سے دور دور ہیں، پھر کس چیز نے ایک جگہ انہیں اکٹھا کیا ہے؟
It's fun working with the other guys from all over the world. Yeah, it's great. And it's so much fun to work with the coaches because like they really want you to do well and dancing is just so fun.
This festival was very wonderful. I met so many people here and it's really good to enlighten people on different cultures.
اس تقریب میں حصہ لینے والے نوجوانوں کا کہنا تھا کہ انہیں فیسٹیول کے دوران ایسے لوگوں سے بھی ملنے کا موقع ملا جن کے ملکوں کے بارے میں شاید وہ جانتے بھی نہ تھے۔
اس میلے کو دیکھنے امریکہ کے مختلف حصوں سے تارکین وطن بھی بڑی تعداد میں آئے۔ تقریباً 3,000 کے مجمع میں ہر رنگ و نسل کے لوگ نظر آئے۔ ان میں سے بہت سو کے لیے یہ ایک انوکھا اور منفرد تجربہ تھا۔
I do like the festival. It was great.
I liked when they sang Shakira on stage. It was really good. It was fun. This time for
Africa. Indian performance was really excellent. Achha tha. I'm an international student. I came to the United States to meet a lot of people, new cultures, to learn new things.
اس میلے میں آئے بیشتر لوگ ایک دوسرے کی زبان نہ ہی بول سکتے تھے اور نہ سمجھ سکتے تھے، لیکن انہیں آپس میں جوڑا موسیقی اور ثقافت کے دوسرے رنگوں نے، وہ عالمی زبان جسے لفظوں کی ضرورت ہی نہیں، اور یہ ہے مقصد اس میلے کا۔
محض خوش قسمتی ہے۔ اکشے کمار، تفصیلات فکر و فن۔
آکاش سے ہم آئے تن من کے، ہم ہیں سچے، مرتی ہے ہم پہ لڑکیاں بوڑھے اور بچے۔ ہم ہے سیدھے سادھے اکشے، اکشے ہم ہے سیدھے سادھے اکشے۔
اکشے کمار، جنہوں نے جنوری سن 2016 کو بالی ووڈ میں اپنے 25 سال مکمل کیے ہیں، کہتے ہیں کہ انہیں جو بھی شہرت اور کامیابی ملی ہے وہ محض ان کی خوش قسمتی ہے۔ بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس نے جب اکشے کمار سے پوچھا کہ وہ اپنے 25 سالہ کریئر کو کیسے دیکھتے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ اس میں 60-70% ان کی لک ہے۔
گورے گورے مکھڑے پہ کالا کالا چشمہ، ارے گورے گورے مکھڑے پہ کالا کالا چشمہ،
وہ کہتی ہیں کہ بے شک سخت محنت ہی انسان کو کامیابی کے راستے پر آگے تک لے جاتی ہے، لیکن اس میں اگر خوش قسمتی کا دخل نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔
میرا دل جس دل پہ فدا ہے، میرا دل جس دل پہ فدا ہے، ایک دل ربا ہے، ایک دل ربا ہے، ہاں دل ربا ہے، ایک دل ربا ہے، میری الفت میری وفا ہے، میری الفت میری وفا ہے، وہ دل ربا ہے، وہ دل ربا۔
کھلاڑی اکشے کمار نے اخبار کو بتایا کہ وہ جب بھی اسٹوڈیو جاتے ہیں تو ہمیشہ باہر لڑکوں اور لڑکیوں کی ایک لمبی قطار دیکھتے ہیں جو بالی ووڈ میں قسمت آزمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اکشے کہتے ہیں کہ جب میں ان کی پروفائلز دیکھتا ہوں تو ان کی خوبصورتی اور ٹیلنٹ میں مجھے کوئی کمی نظر نہیں آتی، تب میں سوچتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اتنی خوبیوں کے باوجود بھی گزشتہ 8-10 سالوں سے لائن میں لگے ہیں، تو تب میں سوچتا ہوں کہ یہ محض لک ہے جو آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے، ورنہ ٹیلنٹ کی تو کوئی کمی نہیں۔
دنیا میں تین چیزیں ہوتی ضرور ہیں لیکن کسی نے دیکھی نہیں، بھوتوں کا سنسار، سچا والا پیار اور بہتر سنگھ کی رفتار۔
سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میں کھلاڑی تو اناڑی، میں اناڑی تو کھلاڑی،
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. پروگرام کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے سید افسر امام. اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے. انجینئر ہے کرٹس بائنم. اللہ نگہبان.